到这个能够好工作呢，我们说到身体的病因，让你们能不能信我们不是因为病症能够到能到下面方面什么的这些的东西在看你给你杀的发生的你给你得到的主意是在家给你都是对的他们都爱他عبادت کے سطح میں اور بہت زیادہ نورانیت نصیب فرمائے گا متکفین کے اعتکاف قبولیت کے لیے اور ان شاء اللہ اس طرح کے ساتھ خدا ہم تو اعتکاف نہیں ہیں ہمیں سعادت دے درود بھیجے محمد والا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين وأكبر درود إلى محمد وعلى آله دو مناسبتوں سے جو سوال بار بار ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں شوق قدر کے موقع پر کیا دعا مانگنی چاہیے اس کو خدا کا قبول فرمائیں تو وہ ہمارے حق میں بہترین دعا بنے گی اس کے ساتھ اعتکاف کے حوالے سے کہ انسان اعتکاف میں ہو اور نہیں معلوم زندگی میں کتنی دفعہ کس عبادت کا موقع ملے شاید ایک دفعہ موقع ملے شاید پھر موقع نہ ملے تو انسان اس عبادت سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور خدا مختار کے حضور کیا انجام دے تو پھر سفرو ہو سکے ان شاء اللہ اسی مناسبت امام الحق کی مناسبت کہ شب قدر میں ملائکہ کی تشریف آوری اور حضرت اطلاع علیہ السلام میں استقبال شب قدر کے ذریعے سے ہوتی تھی امام کو کہ کسی موقع پر امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وجود امام پر کوئی دلیل دینا چاہو تو شب قدر کے ذریعے سے کرو اور پوچھو کہ یہ جو روح نازل ہو رہی ہے کس پہ نازل ہو رہی ہے اب اس روح زمین پر کون ہے جس کے اندر روح کو تحمل کرنے کی طاقت کون روح کو تحمل کر سکتا ہے سوائے ہمارے معصوم کے کسی میں اتنی جرات نہیں ہے کسی میں مجال نہیں ہے کسی میں اتنی وسعت نہیں ہے پاکیزگی نہیں ہے کہ روح اس کے سامنے آئے یہ تین مناسبتیں ہیں انتہائی اہم مناسبتیں ہیں اعتکاف سے میں شروع کروں گا چند پوائنٹس کے کتاب کے سلسلے میں جو مقرر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسے مقامات یہاں پر بھی خبر پر عرض کرتا ہوں اس کے بعد دعا کے حوالے سے اور تیسرا امام معصوم کے حوالے سے ان شاء اللہ حضرت اطاعت علیہ السلام کے احترام میں درود بھیجے محمد والے ہم تبلیغ کے سلسلے میں خیر 26-27 سال اور گزارنے کے بعد کافی چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں جو شاید ایک عام آدمی جو اس راستے سے اتنا زیادہ متصل نہیں سمجھ پا رہے ہم بعض اوقات واضح فرق دیکھتے ہیں صرف اس بات پر کہ امام کے نام پر درود بھجوایا یا نہیں بھجوایا اس سے فرق دیکھتے ہیں یعنی بعض اوقات صرف اتنا ہوتا ہے کہ تبرک حاصل کرنے کے لیے کہ شاید جو ہم سمجھتے ہیں ہو جاتا ہے شاید یہاں پر بھی ہو جائے امام کے نام پر درود بھجوا دیتے ہیں کہ اس ادا احترام سے بھی کچھ ذہن تیار ہو جاتا ہے دنوں میں ایک خط سے تحریر کرتے ہیں اور شاید اس معاملے میں جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے کسی کا ذکر ام الائمہ سے بڑھتا نہیں بی بی کا ذکر سب سے بڑھتا ہے ان کے نام پر درود بھیجیں محمد والے. اور پھر بھی عرض کرتا چلوں کہ شروع میں نہیں سمجھ پاتے تھے کہ درود کی تاثیر کیا ہے, بھجوانے سے ہوتا کیا. بعض اوقات دیکھتے تھے اور اس کا افسوس بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ بعض اوقات ہم لوگ ٹائم کو
मामूलन हम लोग तन्हाई के काम को अच्छा नहीं समझते, ग्रुप और इज्तिमा को अच्छा समझते हैं, लेकिन इबादतों में कुछ इबादतें ऐसी हैं जो तन्हाई में अच्छी हैं। अल्लाह के हुज़ूर राज़ो नियाज, ये तन्हाई में अच्छा है, इसको हर रोज़ अंजाम दे देना चाहिए किसी न किसी तरीके से। सजदे में जाके इंसान कर ले, कहीं अकेले बैठ के कर ले, कुछ ना कुछ रोज़ाना गिड़गिड़ाना अल्लाह की राह में होना चाहिए। ये वो पानी है जो ना मिले तो दिल का पौधा सूख गया, इसको पानी चाहिए। अपनी ज़िंदगी में मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये रोज़ाना में नहीं है तो कमी है, अगर ये रोज़ाना में नहीं है, 2 मिनट 30 सेकेंड 15 सेकेंड कुछ गड़गड़ाना हो अल्लाह के साथ, चाहे 15 सेकेंड के लिए हो, और नहीं है तो कमी है, इसको पूरा करो, कहीं ना कहीं होना चाहिए। एतकाफ अच्छा मौका, अल्लाह के घर में बैठे हैं, खुदा ने दावत तो बुला लिया है, आप उसके सामने पहुंच गए हैं, अब क्या माने हैं, क्या रुकावट है, इस मामले में शर्म हया ना करें, इसमें इंसान रो ले और अल्लाह के सामने अपने आप को खाशे करे, फाशे करे, जलील कर, इसमें बहुत फजीलत है अल्लाह रखी। बस एक काम इबादत जो नहीं कर सकते थे बाहर वो कर लें, अच्छा ज्यारत गाँव पर जाकर भी यही कर लिया कर। बाद हमसे पूछा करते हैं भाई ठीक है इमाम की ज्यारत के लिए आ गए, जरी तक पहुँच गए, मुश्किल कर करके अब पूरा दिन यहाँ रुकना है, अब करें क्या, बात भी कर ली जितनी इंसान दिल में होता है कहता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अब क्या करें। तो वहाँ पर मैं यर्ज करता हूँ कि भी कुछ इबादत है जो ज़िंदगी में सोची हो करनी है नहीं की अभी तक, अब कर लो, अब ज्यारत जामे कबीरा है, अब इंसान हर रोज़ तो नहीं पढ़ सकता, तुलानी ज्यारत है, चलो महीने में एक दफ़ा नहीं पढ़ सकते, यहाँ अच्छा मौका है, इतिकाब में इंसान बैठे ज्यारत जामे कबीरा पढ़ सकते, बस कुछ इबादतें ऐसी हैं जो कर ले। दूसरी बात, ज़िंदगी के आहदाफ तय करें, मुझे करना क्या है। मुझे यूँ लगता है हमारी थर्ड वर्ल्ड की उमूमन मुश्किलात में से एक मुश्किल ये है, हम ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले नहीं कर पाते और ज़िंदगी गुजर जाती है, हम नहीं सोच पाते हमने क्या बनना है, हमने क्या करना है, ये जो कर रहे हैं इससे बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। वहाँ ये देखा जो हम लोगों से मादी लिहाज से बेहतर है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, अपने लिए फैसले करते हैं हमें ये करना है और करना है। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम में से अक्सर को ये वक्त नहीं मिल पा रहा कि वो ये सोच पाएँ कि हमें क्या करना है, कहाँ पहुँचना है। अब लोड शेडिंग का मसला है, इनसिक्योर सोसाइटी का मसला है, रोज़ाना की मुश्किलात में फंसे हुए हैं, सोचने समझने का वक्त ही नहीं है, सोचता है तो इस बात को सोचता है कि गर्मी जो लग रही है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। बहुत सारी बातें इस सिलसिले में करने के काबिल हैं लेकिन बहुत महदूद वक्त है, शबे कदर ज़ाय नहीं होना चाहिए। अलबत्त ये मैं करता चलूँ, शब कदर के अहम तरीन अमाल में से एक अमल यही अमल है, यही अहम तरीन। मुझे हम लोग जब मदरसे में होते थे, जब बिल्कुल इब्तदाई तालब इलमी के दौर में 84 में तालब इलम बना था, हम लोग मदरसे में गए थे, बहुत अच्छा मदरसा था, वहाँ पर शब कदर में बिलखसूस दर्स रखे जाते थे। शेख अब्बास कुम्मी ने मफातिल जनान में लिखा है कि शब कदर के अहम तरीन अमाल में से एक अमल इल्मी मुज़ाकरा है, इल्मी बहस है, बैठें इल्म के नाम पर गुफ्तगू करें, ये सोचें करना क्या है। तो एतिकाफ के कामों में से अहम तरीन काम ये है, ये सोचें करना क्या है और उस पर मंसूबा बनाकर अल्लाह से नुसरत तलब करें, इरादा करें मैंने ये करना है अपनी ज़िंदगी में, इसको लेके आगे बढ़ना है। अब खुदा से नुसरत तलब करें कि खुदा ये नेक इरादा तेरी खातिर है, तेरे दीन की खातिर है, इसमें हमें ताकत दे, और फिर खुदा मुमताज़ से नुसरत तलब करके एहतिकाब से बाहर निकलने के से पहले सारी हिकमत अमली तैयार कर लें। मैं इस काम को कैसे अंजाम दूंगा, इसके लिए मेरे अपने ऊपर कौन सी गिरफ्त करनी पड़ेगी। जब आप ये काम करने की कोशिश करेंगे, आपके नकाइस, आपकी खूबियाँ आपके सामने होनी चाहिए, उन नकाइस के ऊपर गिरफ्त करें, उन नकाइस को बेहतर करने की कोशिश करें, अच्छा मनसूबा बनाकर एहतिकाब से निकलें, सिर्फ चंद नमाजें पढ़ के बाहर न बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में फैसले करके बाहर। ये मुझे नहीं लगता खुदा नमताज ने जो 3 दिन का ब्रेक रखा है, या 3 तो कम अज़ कम है, उसको आप 30-40 दिन भी बात लोग करते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए रखा हो कि हमसे चंद इबादतें करवाना चाहता है, भाई कहते हैं कि थोड़ा सा आइसोलेट करना चाहता है, थोड़ा सा गोशानशीन हो जाए, थोड़ा सा जो जहन की बोझ है, जहन की बोझ वो कम हो जाए। और आजकल की इस मामले में दुश्मनों में से एक दुश्मन मोबाइल फ़ोन है, कि जो अगर चलता रहे एतिकाफ में तो फिर तो लगता है एतिकाफ हुआ ही नहीं, आप किसी एक साइड में किसी जगह पे आए और ज़िंदगी वहीं की वहीं है। वैसे तो आज पूरी कराची ने एतिकाफ किया है, آپ اگر اعتکاف میں اکیلے رہیں گے، پورے کراچی نے اعتکاف کیا، اپنے مسجد میں کیا، لوگوں نے گھر نہیں کیا، آپ کو زیادہ فرق نہیں پڑا. تو سوچنے کا اچھا موقع ہے، آپ سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے اہداف کو طے کر کے اس کے بعد منصوبہ بنا کے باہر آئیے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں. اگلے سال اعتکاف میں آئیں پھر دوبارہ سوچیں، پچھلے سال یہ سوچ کر باہر آئے تھے اب تک کیا کیا، اور زندگی کا دستور بنا لیں کہ یہ کرنا ہے، پھر شاید زندگی کسی ایک دھارے پہ چلے اور انتشار سے بچ جائیں. حج میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں معمولاً لوگ یہی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلوں کے اوپر جا کر اچھے طریقے سے عمل کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیتے ہیں، پھر واپس آ کے عمل کرتے ہیں. تو اعتکاف نصف حج کہتے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں یہ آدھا حج ہے، کہ وہی سب کچھ یہاں پہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے. یہ ایک بات ہوگی. اب ہم دوسرے دو موضوعات کے اوپر آ جائیں تاکہ ہم وقت کو استعمال کر لیں. شب قدر اور وجود اقدس امام وقت. ایک بار پھر اہل بیت کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. شب قدر میں غیبت کے زمانے میں سب سے اہم دعا کیا ہو سکتی ہے جو سمجھ میں آتی ہے؟ سب سے اہم دعا یہ ہو سکتی ہے خدایا ظہور میں تعظیم کر. ساری مشکلات یہیں سے ہیں. اس کا انالیسس کر لیں گے کہ یہ مشکل کیوں ہے، اس کا بھی انالیسس کریں گے، لیکن ایک بات ہے حل یہی ہے اور کوئی حل نہیں. ابھی یہ چند دنوں سے جو حالات بھی خراب ہیں تو انسان حالات کا جائزہ لیتا ہے، بار بار ذہنوں کے اندر سوال آتا ہے کہ بھئی یہ جو اس وقت کی دنیا میں مادی پانت پرستی کی شکست ہو رہی ہے عالمی سطح پر، اقتصادی نظام درم برم ہو گیا ہے، یہ کچھ نہیں کہوں مہینوں تو سالوں کی بات نہیں لگ رہی ہے ایسے کہ یہ سب کا سب درم برم ہو جائے گا. سیاسی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل لیبیا ایک اور افیکٹ میں گیا اور اس کے بعد نہیں معلوم آگے لائن میں کون کون پڑا ہوا ہے جس نے جانا ہے. جائے گا معاملہ ختم نہیں ہوگا. ہم دو تین سال تک کم از کم فارغ ہیں، یہاں سیکیورٹی نہیں آئے گی. اس بات کو بھول جائے کہ دو تین سال میں سیکیورٹی آئے گی. یہ ریجن اس بحران کے اندر چلے گا دو تین سال تک. یہی انقلاب اسلامی عالم انسانیت کی تاریخ کے انقلابوں میں استثناء ہے کہ انقلاب کے کچھ ہی عرصے کے بعد سیکیور ہو گیا، کوئی نئی سیکیورٹیز نہیں آتی. معمولاً انقلاب کی پہلی کھیپ بچتی ہی نہیں ہے. آپ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہے آپ انقلاب فرانس دیکھ لیں، چاہے آپ انقلاب روسیہ دیکھ لیں، چاہے آپ انقلاب چین دیکھ لیں، معمولاً کوئی نہیں بچتا، سب کے سب ہینگ ہو جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں باقاعدہ، اور انقلابیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں. معمولاً ایسا ہوتا ہے. چائنا کا صرف ماؤ تو ستونگ بچا تھا، باقی ساری کھیپ تقریباً فارغ ہو گئی تھی. رشیا کا تو سب کا سب ہی فارغ ہو گیا تھا، لینن ویسے ہی مر گیا اور باقی سب کے سب فارغ ہو گئے تھے، اور اسٹالن کا قبضہ ہو گیا تھا. ادھر فرانس کے انقلاب نے تو 20 سال کے اندر اپنے سارے لیڈرز کو گلوٹین پہ چڑھا دیا تھا، سب کی گردنیں دڑا دڑ کٹ پا دی تھیں. یہ انقلاب ایران معجزہ تھا کہ یہاں پہلی لیڈرشپ باقی رہی اور اسی کا نقش قدم ابھی تک چل رہا ہے. رہبر معظم ماشاء اللہ اس زمانے میں انقلاب سے پہلے جو پہلی کیڈر تیار ہوئی تھی اس کے اندر تھے. اور ایک اور عجیب شخصیت ہے عباس زمانی نام کر کے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا یا نہیں کیا. یہ بندے خدا اس زمانے میں کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے بعض اوقات. اس زمانے میں جب انقلاب آ رہا تھا تو انقلاب سے پہلے انہوں نے کچھ گروپس تشکیل دیے تھے، ملیٹنٹ گروپس جن کو ہم لوگ کہتے ہیں. شاہ ظلم کے چلے جا رہا تھا، فوج معمولاً بادشاہ کا ساتھ نہیں دیتی تھی لیکن کبھی کبھی ساتھ دیتی تھی، تو لوگوں نے اپنے دفاع کے لیے کچھ ملیٹنٹ گروپس بنائے تھے. ان ملیٹنٹ گروپس کی سپرویژن میں ایک ٹیم تھی سپروائز کر رہی تھی، اس میں رہبر معظم تھے، رہبر معظم تھے اور دو چار افراد اور تھے. ان بندوں میں ایک زمانی نام کر کے بندہ بھی تھا، ان کو بعد میں سپاہ کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا تھا، سپاہ کا کمانڈر ان چیف بنا گیا. کچھ عرصے کے بعد جنگ شروع ہونے سے میرا خیال میں کچھ وقت پہلے یا اس کے کچھ وقت بعد وہ بندہ خدا کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکل کے افغانستان آ گیا، انقلاب سے نکل کے، جو انقلاب کے کہیے کہ فاؤنڈرز میں سے مین لوگوں میں سے وہاں سے نکلے افغانستان آ گئے. اور افغانستان آنے کے بعد پتہ نہیں کتنے سال تک پاکستان میں رہتے تھے، मैंने एक तस्वीर देखी है, उस तस्वीर देखकर हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। इतने साल तक वो पाकिस्तान में रहे हैं, हमारे दरमियान नहीं रहे, उन लोगों के दरमियान रहे। पिछले महीने मेरे ख्याल में 2 महीने पहले वापस गए, अभी 2 महीने पहले ईरान वापस गए। 30 साल के बाद 30 साल तक इन लोगों के साथ वक्त गुजारा है। नहीं मालूम बंदा खुदा ने कौन कौन से जिहाद कर लिए होंगे, कोई पता नहीं कितनी दास्तानें उनके साथ लगी हुई हैं कि यहाँ से वहाँ कैसे गए, वहाँ से यहाँ कैसे आए। वो एक अजीब आलम उनका। इस तरह के लोग भी हैं दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले। भारत दुनिया की ये सूरत हाल है, इक्तिसादी तौर पर ख़त्म हो रहा है, सियासी तौर पर हमें नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी का जो आलम है वो आप देख रहे हैं। क्या सूरत हाल है सिर्फ हमारे मुल्क की और हमारे शहर की नहीं, क्या दुनिया की सूरत हाल है वो हम सबके सामने। हल क्या है? हल सिर्फ एक है, पूरी दुनिया अहले बैत की हाकिमियत को मान ले, बस ये हल। इस जब तक इस हल पे नहीं आएंगे सिक्योरिटी नहीं आएगी, लंबी सिक्योरिटी नहीं आएगी। हाँ, एक दफ़ा हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में सिक्योरिटी हो जाएगी, फिनलैंड में सिक्योरिटी हो जाएगी, पूरी दुनिया अमन में आ जाए, नहीं नहीं हो पाएगा। धोखा देकर चंद इलाकों के अंदर सिक्योर किया जा सकता है, आलम इंसानियत को अमन दे दिया जाए, ये नहीं हो पाएगा। उसके लिए अहले बैत की हाकिमियत हमें माननी पड़ेगी। बेहतरीन दुआ, अहम तरीन दुआ शब कादर की ये कि खुदा उनके ज़ोर में ताजील कर। अच्छा, अब सिर्फ दुआ की जाए या इसके लिए कुछ सोचा भी जाए? ज़ाहिर सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है, खुदा ने हमें मामूर किया है कि हम मैदान अमल में रहें। मैदान अमल में कौन सा काम करें जो ज़हूर के लिए सबसे ज़्यादा मौसर हो, वो हम खुदा से मांग लें। सही, मेरे जैसे आदमी, आपके जैसे लोग, सब के साथ मिलकर क्या मांगें खुदा से? एक दुआ तो तय हो गई कि खुदा हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील कर दे, अब मैं क्या करूँ उसके लिए? बहुत सारी चीज़ें सोची जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ कि जितना मैं वेलफेयर का काम करूँगा, लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसमें कमी आएगी। जब लोगों के ऊपर जुल्म में कमी आएगी तो वो शायद दीन के बारे में गौर व फिक्र करेंगे। जब दीन के बारे में गौर व फिक्र करेंगे, सूरत हाल शायद बेहतर हो जाएगी। उस बेहतर होने के नतीजे में इमाम का ज़हूर हो जाएगा, एक फिक्र। दूसरी फिक्र ये है कि इमाम तशरीफ़ नहीं आ रहे तो क्यों तशरीफ़ नहीं ला रहे? अवानो अंसार की कमी है, अवानो अंसार की कमी है, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इमाम के लिए अवानो अंसार तैयार करने चाहिए। अवानो अंसार तैयार करने में जो सबसे बड़ी रुकावट है ये ज़ालिम है, मुझे इन ज़ालिमों का मुकाबला करना चाहिए। लीजिए सना, मैं सोच देता हूँ कि मैं आज से उठूँगा और इन ज़ालिमों के मुकाबले के लिए एक ग्रोह बनाऊँगा, जुल्म का मुकाबला करूँगा। तो कोई बुरा काम है? नहीं, बुरा काम नहीं, ये भी अच्छा काम है। तीसरा काम हम ये सोचते हैं कि भाई इंसान वो अंजाम देगा जो सीखेगा, तबलीग होगी तो लोग सीखेंगे। तीसरा काम मैं ये पकड़ लेता हूँ, वो ये कि ठीक है, मैं कोई वेलफेयर नहीं कर रहा, मैं कोई ग्रुप नहीं बना रहा जो ज़ालिमों से लड़े, मैं दीन की तबलीग करूँगा, तबलीग करूँगा। ये काम सोचे जा सकते हैं। किताबें छापना है, अच्छा काम, किताबें छाप लेते हैं। एक और इदारा बना लेते हैं, एक और तंजीम बना लेते हैं, एक और मस्जिद बना लेते हैं, सब बना सकते हैं, बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। सब के पीछे कोई और हदफ है? मुझे एक बात समझ में आती है, ये सब चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं एक कमी से। हमारे ग्रुप बनते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, हमारी किताबें छपती हैं, पढ़ी नहीं जाती, पढ़ी जाती हैं तो अमल नहीं होता। हम तबलीग करते हैं, ना अपने ऊपर असर होता है ना सुनने वालों पर असर होता है, बस जगहों के ऊपर, बस जगह दोनों पर असर होता है, और बस जगह किसी एक के ऊपर होता है, किसी एक पर नहीं होता। हल कहाँ से निकालें? लोगों को जो दावत दें, किस चीज़ पर दावत दें? पढ़ने पर दावत दें, करने पर दावत दें? करने लगते हैं तो कुछ मसाइल, पढ़ने लगते हैं तो कुछ और मसाइल। एक बात समझ में आती है जो सबसे बड़ी कमी है, सादा सी बात, वो ये कि दीन के सामने तस्लीम नहीं है, बंदे खुदा नहीं है। खुदा के सामने जो बंदा बन के ज़िंदगी गुजारनी है उसकी रूह नहीं है दिलों के अंदर। ये सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे अभी तक समझ में आया है, हम लोगों से, हम लोगों को कहें भाई आप नमाज शब पढ़ें, मुमकिन है पढ़ लें, नमाज शब भी पढ़ेगा, दिन में निकल कर वही जो करना है करता रहे, قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم پڑھنے کا علم حاصل کر لے گا، اس علم کے ذریعے ایک اور فساد مچائے گا. دس چیزیں بولتے رہیے، ہوتی رہیں گی، گڑبڑ بھی ہوتی رہے گی. تنظیم، ادارے، کتاب، رسالے، مجالس، محافل، مقاصد سب ہوتے رہیں گے اور مشکل پھر بھی چلتی رہے گی. کیا اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل یہ دلوں کے اندر بندے خدا نہیں ہے. یہ نصیب ہو جائے، یقین فرمائیے سب صحیح ہو جائے، ہر چیز اپنا اصلی رنگ دکھائے گی جب دلوں میں بندگی ہو. اچھا، دلوں میں بندگی کسے کہتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ مجمل اصطلاحات بول کر اپنے آپ کو بھی خوش کر دیں اور معاملے کو ختم کر دیں. دلوں کے اندر بندگی ہم کسے تعبیر کرتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، چلو وہ گڑگڑا لیا اور صبح کو نکل کے پھر وہی شروع ہو گیا. کتنا ہماری دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے لیے بھی بعض اوقات احساس کرتے ہیں، عبادتیں بھی انجام دیتے ہیں، بد اخلاقی میں بھی کمی نہیں ہو رہی، عبادتیں بھی کرتے ہیں، تکبر بھی اپنی جگہ پہ باقی، عبادتیں بھی کرتے ہیں، ریاکاری بھی باقی. وہی بندہ جو اتنے خلوص کے ساتھ نوحہ پڑھ رہا ہے، مجلس پڑھ رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، وہ ریاکاری بھی کر رہا ہوتا ہے. کیوں ہے ایسا؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ جو بندہ خدا بننا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، وہ نہیں ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے. اب کسی طرح کوشش کریں اللہ سے یہ بندگی مانگ لیں، اور پھر جو کچھ ہونا ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے لیے. اللہ نے یہ سارا نظام بندوں کے لیے بنایا ہے، بندگی کے اوپر سب کچھ صحیح ہونا ہے. اب کاش میں یہ فرق اچھی طرح سمجھ پاؤں اور آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں ممکن ہے اس میں بھی بندگی نہ ہو، صرف عبادت ہو نام کی. بندگی کے لیے وہ تسلیم چاہیے، اپنی زندگی کے اندر حاکم خدا رکھیں، یہ چاہیے. اگر یہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے یا جنت کے لالچ میں ہو رہی ہے، یا اپنے کسی مفاد کی خاطر ہو رہی ہے، یا اپنے دل کے بہلانے کو لی کر رہے ہیں، کچھ پیچھے کچھ اور ہو رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہے. بندگی کی نشانی کیا رکھیں؟ بندگی کی نشانی شاید آسان ترین یہ رکھ سکتے ہیں، جب بھی کچھ کرے گا پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا خدا نے یہ پسند کر لیا؟ اگر خدا چاہتا ہے تو کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا. اور اگر کہیں ایسا ہو، کچھ جگہوں پہ تو کرتا ہے، کچھ جگہ پہ منمانی کرتا ہے، اس کا مطلب بندہ نہیں ہے، ابھی بندہ نہیں ہے. اچھا، اس بندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ چونکہ مولانا فرمایا اسداد کے ذریعے چیزیں پہچاننا آسان ہو جاتی ہے، بندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ منمانی، اپنی چلانا. صبح کو نماز پڑھ لی ہے بندگی میں، وہ بھی میں نے کچھ لوگوں کا بتایا، ورنہ بہت سارے لوگ صبح کی نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پہ اپنی منمانی چلا جائے، بس میں نہیں اٹھتا، میں زہر کے وقت پڑھوں گا فجر کی نماز، تو بھائی یہ بندگی نہیں ہے. بندگی یہ ہے کہ جس کا خدا نے چاہا آپ نے وہ کرنا ہے. سارے کام کروں گا، داڑھی نہیں رکھوں گا، کیوں؟ بس میں نہیں رکھ رہا، یہاں بس کا معاملہ ہے ہی نہیں. اچھا، جیسے میں یہ کہوں نا بس میں نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے باقی بھی بندگی پہ نہیں ہے، یہ باقی بھی بندگی میں نہیں ہے، یہ باقی بھی کسی اور معاملے میں ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، کریدنا پڑے گا. اچھا، یہ ممکن ہے کسی کو برا لگے میرا یہ جملہ جو میں نے باقی کو بھی کہہ دیا، باقی بھی بندگی میں نہیں ہے. اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، شیطان ہمیں آسانی سے اللہ کا بندہ بننے نہیں دے گا. کہیں مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ قوم میں اسی طرح کہیں بات ہو رہی تھی، ہم ایک زمانے میں ایک کلاس پڑھاتا تھا، اس میں ترکی کے بچے تھے، ملائیشیا کے تھے، انڈونیشیا کے تھے. تو ایک ٹرکش لڑکا تھا، بہت ماشاء اللہ پرخلوص، عجیب سی بات تمہارا یاد آ گئی، مدرسے میں تھے، اس مدرسے میں پانی گرم نہیں تھا، بہت سخت سردی پڑ رہی تھی، سخت سردی میں اس کو صبح کو غسل کی ضرورت پڑ گئی. ارے بھائی، میرے پاس آیا کہنے لگا، سر مولانا صاحب میں کیا کروں، میں تو پھنس گیا، اب مجھے نہانا. میں کہا بیٹا 3 کلومیٹر دور ایک اور مدرسہ ہے، وہاں گرم پانی، چلے جاؤ وہاں. کہنے لگا اتنی سردی میں صبح ہی صبح تو کچھ ہے بھی نہیں، میں جاؤں گا کیسے، تم دوڑ لو، جوان آدمی ماشاء اللہ دوڑ سکتے ہو. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے. صبح صبح اتنی سخت سردی میں دوڑ کے 3 کلومیٹر گیا، وہاں نہا کے آیا، ماشاء اللہ کلاس میں بھی پہنچ گیا ساری بات. اس کے بعد کہیں ہم نے درس میں ایسی باتیں کر دی کہ انسان بعض اوقات بندگی کے لیے نہیں کرتا، تو میرے پاس پھر آیا، کہنے لگا آغا میں صبح اتنی سخت سردی میں مرتا ہوا اتنی دور گیا صرف نہانے کے لیے، یہ میں نے اپنے نفس کی خاطر کیا؟ یہ بندگی کی سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بیٹا اس میں بھی امکان ہے، ابھی شیطان بہت مکار ہے، کسی بھی چکر میں بعض جگہ بندگی کرنے دیتا ہے، کسی اور جگہ پھنسا لیتا ہے، اور یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو میں کہاں پھنسا سکتا ہوں، اس کو پتا ہے کہ تم احمد صاحب کو میں اس معاملے میں نہیں پھنسا پاؤں گا، احمد صاحب کو کہیں اور پھنسا، کہنا اچھا مجھے کہاں پھنسا سکتا ہے، جو تم کو ریاکاری میں پھنسا سکتا ہے، تمہیں اندر اندر یہ بتائے گا تمہاری عبادتیں بہت اچھی ہیں، یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سب گناہ گار ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے بندگی کسے کہتے، تمہیں یہاں پھنسا، تم سے نعوذ باللہ شراب نہیں پلوا سکتا ہے، تمہارے سامنے اتنی عقل ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے، اس کو بھی پتا ہے کہ تم نہیں کرو گے، تمہیں اس میں گمان میں ڈالے گا بھی نہیں، تمہیں کہیں اور ڈالے گا، یہ شیطان کی مکاری ہم لوگوں کے ساتھ، اس کو پتا ہے بھائی اس بندے خدا کو میں عزاداری سے دور نہیں کر سکتا، یہ مولا کا چاہنے والا یہ عزاداری سے دور نہیں جائے گا، اس کو کیا کرے گا، عزامے لائے گا، یہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو میں کتنا معصوم ہوں، اس کو یہاں پھنسا دیتا، ہر ایک کے لیے اپنے دام پھیلاتا ہے وہ، ہر ایک کے لیے اپنا جال پھیلاتا ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے ہماری اصلی بندگی ہو گئی ہے، چلو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، جو ہمیں پسند ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں نشانی کیا ہے، اگر ایک موقع پہ میں کہوں بس نہیں کروں گا، اس کا مطلب ہے بندہ نہیں ہے، ابھی دھوکا ہے، جو بندہ ہوگا اس کا تو یہ کہنے کا مجال ہی نہیں ہوگا کہ وہ کہے بس میں نہیں کرتا، بندہ تھوڑی ایسے کرتا ہے، بندہ صرف ایک بات کرتا ہے، کہتا ہے میرے مولا نے کیا چاہا ہے، جو اس نے چاہا میں وہ کروں، یہ جو آپ اور میں بعض اوقات اچھا موقع ہے ابھی ایس کرتا چلوں، یہ جو ہم تنظیموں کے اندر جھگڑے دیکھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ جھگڑے کرنا اچھی بات نہیں ہے، یعنی کیا لا علمی کی وجہ سے، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کریم فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ہمیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا امام ان کاموں سے خوش نہیں ہوں گے، ہمیں پتا ہے پھر یہ کیوں کر رہے ہیں، کہتا ہے بس یہاں میں نہیں لگوں گا، جیسے ہی وہ یہ کہنا میری بندگی کی لمٹ ہے، اس کا مطلب ہے اس کی بندگی ہے ہی نہیں، بندگی میں لمٹ نہیں ہے، بندگی ہمیشہ بندگی ہے، اور عزیزان محترم جب تک میں اور آپ اس جگہ نہ پہنچیں، جب اپنی زندگی کو مکمل تسلیم کر لیں، اس وقت تک سمجھتے رہیے گا پیچھے جانے کی بہت امکان ہے، کسی بھی وقت رول بیک ہو جائے گا، کسی بھی وقت شیطان پکڑے گا معاملے کو ختم کر دے گا، وہ حساس جگہ پہ لے کے جائے گا، اور یہ جو ہمارے سامنے بڑے بڑے نام ہیں عرفا کے، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اکثر لوگوں نے کسی حساس جگہ پر سخت بندگی کی، کسی بڑی کریٹیکل جگہ پہ پھنس گئے جہاں اب معاملہ ٹوٹنا تھا بندگی کا، یہ وہ امتحان تھا، وہاں پہ اسٹینڈ کیا کہانی ہم بندے خدا ہم نہیں کریں گے، بعض اوقات کچھ نہیں ہے، ایک سیب کا معاملہ ہے، بعض اوقات ایک سیب کا معاملہ ہے، اس کی بھی کہانی سناتا چلو، ایک طالب علم پانی بہ رہا تھا، اس کے ساتھ بیٹھا تھا، پانی بہ رہا تھا تو پانی کے ساتھ کچھ چیزیں مثلا جیسے دسترخوان پہ کوئی پیچھے کہیں کھا رہا ہوگا، وہ ایک چیز پھینکی دوسری چیز پھینکی تیسری، وہ سب پانی میں بہتا بہتا آ رہا تھا، جس کی بھی حالت خراب تھی بیچارے کی، تو دیکھ رہا تھا کہ کوئی پیچھے مفصل دسترخوان لگائے بیٹھا ہے، تو دیکھتا رہا کہاں ٹھیک ہے بھائی سب کچھ ہو رہا ہے، تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ کچھ پھل ول کے چھلکے وغیرہ آئے اور ایک سیب بھی آیا، اس نے کہا یہ تو اس نے پھینک ہی دیا نا، اس نے اٹھایا سیب کھا لیا، سیب کھا لیا، اچانک خیال آیا کہ شاید پھینکا نہیں تھا، اس کے دسترخوان سے سلپ ہوا تھا، یہ مجھے کس نے حق دیا کہ میں کھاؤں، بات تو صحیح ہے، شاید نہ پھینکا ہو، چھیلتا ہو سلپ ہو گیا ہو، تو مجھے تو حق نہیں تھا، کہنے اب کیا کروں، ان میں پانی جہاں سے آ رہا ہے وہیں چلتا ہوں، کہیں سے تو آ رہا ہے، شاید ان لوگوں کو پکڑ لوں گا جو جہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، پیچھے چلنا شروع ہو جاتا، چلتا رہتا ہے، ایک بندے تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ آپ اس طرح کھانا کھائے، ہاں کھائے، ایک سیب گرا تھا، کہنے کا ہاں گرا تھا، کہنے کا میں نہیں کھایا، کہنے کا پھر، کہنے کا میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا، میں آپ کا حق غصب کر چکا ہوں، کہنے کا کچھ نہیں کرو، میری ایک لڑکی ہے، اندھی ہے، لنگڑی بھی ہے, اس سے شادی کر. کہنا بہت مہنگا سودا ہے, ایک سیب کھایا ہے اس پہ اتنی سزا. اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم آ کے مجھ سے معافی مانگو, اپنی مرضی سے آئے ہو. تم نے کہا میں معافی مانگنے پر جو آپ کہیں میں کروں گا. میرے ساتھ تو یہ ہے, کرتے ہو کرو, نہیں کرتے نہیں کرو, باقی تمہارا اپنا معاملہ. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ آؤ. کہنے لگا ہاں میں آیا تھا اپنی مرضی سے آیا, اور یہ آپ کا حق ہے, میں تیار ہوں, کروں گا. اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ شادی کے بعد کیا نکلا, یہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ وہ کیا ملا اس کو دولت میں, اور کیا ملا اس نے جمال میں, اور فلاں شہرت میں, یہ سب علیحدہ داستان ہے. شہزادہ بن گیا, لیکن اصل مسئلہ اس تسلیم کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو حکم خدا کے سامنے جھکا ہے. یہ ٹھیک ہے, اگر حکم خدا یہ ہے تو جھکنے کو تیار. کتنا اپنے آپ کو جھکائے حکم خدا کے سامنے, اصل مسئلہ یہ ہے. اگر میں اور آپ خدا سے مانگیں اپنے ایمان کی نصرت کے لیے, تو سب سے اہم چیز جو مانگیں, جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اپنے آپ کو بندہ بننا مانگو, خدا ہمیں بندہ بنا اور اپنا اچھا بندہ بنا دیں. کچھ بندے ہیں اپنے لیے بندے ہیں, کچھ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے بندوں کے لیے بندے ہیں. ہمیں اللہ کے بندوں کے لیے بندہ ہو جانا چاہیے کہ ہم اتنی بندگی کریں کہ اس کے بندوں تک جو رزق خیر خیرات پہنچنی ہے اس میں خدا ہمیں واسطہ بنا دے, خدا یہاں تک پہنچائے گا. تو یہ سب ہو سکتا ہے, مانگنے کے اوپر ہے ہم کیا مانگتے ہیں خدا نے. ایک بس واقعہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. ظاہراً علامہ نقن صاحب نے شب قدر کی مناظرت سے بتایا تھا, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, کہ اعمال کے بعد یا خود انہوں نے بتایا تھا یا ان کے اجداد کے ساتھ کسی کے ساتھ ہوا تھا, یعنی کہ ایسی نواب صاحب کی محفل میں اعمال شب قدر کے لیے بندوبست تھا. تو اعمال شب قدر ہوئے, اعمال کے بعد وہ عالم اور نواب صاحب دونوں جگہ سے نکلے اور گویا باغ میں آ گئے, باغ میں تھوڑی دیر ٹہلنے کے لیے. تو ٹہلنے کے لیے آئے تو ایسا ہوا جیسے بجلی سی کوندی, کوئی نورانیت سی ہوئی. تو دونوں نے احساس کیا کہ یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہو رہی ہے. ایسے دونوں کے ذہن میں آیا کہ یہ وہ وقت ہے جہاں دعا قبول ہو رہی ہے. تو جو نواب صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ایسا لگا کہ یہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو؟ ان کا ہاں ایسے ہی لگا. تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ انہوں نے عالم نے کہا آپ بتائیں آپ نے کیا دعا مانگی. کہنے کہ میری آم کی آڑت خطرے میں ہے, میں نے دعا کی کہ خدایا میری آم کی فصل خراب نہ ہو, اچھی دکھتے, اچھی دعا مانگی. انہوں نے کہا آپ نے کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے دعا مانگی کہ خدایا میری نسل میں علوم اہل بیت قرار دے. ان کا لقب بعد میں سید العلماء پڑھا. دعا مانگنے پر کیا دعا مانگیں گے؟ چھوٹی دعا مانگنی ہے. وہ ہر وہ چیز جو فنا حاصل کرے گی وہ چھوٹی دعا ہے. ایک گھر مانگیں گے گر جائے گا, عمر مانگیں گے 10 سال اور جی لوں 10 سال بعد ختم ہو جائے گا, 15 سال مانگ لو, 50 سال مانگ لو, 100 سال مانگ لو, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ہر وہ چیز جس کو فنا ہے یہ چھوٹی دعا ہے, ہر وہ چیز جس کو بقا ہے وہ بڑی دعا ہے. آپ باقی مانگیں, آپ فانی مت مانگیں, باقی مانگو. اگلی نسلوں کے لیے کچھ مانگ لو کہ چلے گی, چلتی رہے گی, جب تک چلے گا معاملہ اچھا ہے, ثواب ملے گا. باقی کون ہے؟ امامت باقی ہے, امامت کی کوئی خدمت مانگو. اسی طرح باقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے. امامت باقی ہے, دنیا میں بھی کام آتی ہے آخرت میں بھی کام آتی ہے. باقی جو کچھ مانگتے ہیں فانی چیزوں کو تو اس نے بچنا ہی نہیں, اس نے تباہ و برباد ہو جانا. اچھی شب نصیب ہوتی ہے اس میں اچھی چیزیں مانگیں. اور ایک اور عرض کرتا چلوں, میں کل پرسوں شاید عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, دوسروں کے لیے مانگوں, دوسروں کے لیے مانگوں. ہمارا یہ معاشرہ ہے یہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے, یہ جل رہا ہے, مر رہے ہیں بری طریقے سے. وہ چیزیں جو ہم لوگوں نے چند سال پہلے خواب میں نہیں سوچی ہوتی ہیں اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. من جملہ مثلاً 30 بندے ایک رات میں مر جائیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہمارے پاس روایتوں میں یہی لکھا تھا کہ تمہارے پر ایک ایسا وقت آئے گا صبح کو اٹھ کے پہلی چیز یہ پوچھو گے کل رات کتنے مرے. ایمان روایت یہی ہے, صبح اٹھو گے پوچھو گے کل کتنے مرے, اور تمہارے دن میں تبدیلی نہیں آئے گی کہ کتنے مرے. ایک روایت میں لکھا تھا اس جگہ پہنچو گے کہ مارنے والا مارنے کے بعد یہ نہیں دیکھے گا تڑپے یا نہیں تڑپے, نہیں دیکھے گا لاش اٹھا یا نہیں اٹھا, کچھ نہیں دیکھے گا. ایک روایت میں لکھا تھا جیسے قصائی جانور پہ ہاتھ رکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے ٹانگ پکڑی, سر پکڑا, جسم پکڑا, مارنے والا نہیں دیکھے گا میں نے مقتول کو کہاں سے مارا, مارے گا چلا جائے گا ختم. اتنے بے بس ہو جاؤ گے. اچھا ہمارا ماسٹر جل گیا ہمیں معلوم ہے, یہ تو جیسے ہی یہ انسیکیورٹی بڑھتی ہے نا تو لوگوں کے ذہن سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ میرے بچے کی فیس جانی ہے, عید آنی ہے, اس کے لیے کچھ ہونا ہے, تو ایک دم سے گیپ پڑ جاتا ہے. ورنہ سوسائٹی کے اندر ان مسائل کی جو حالت ہے وہ تو عزت کو بے عزت کرنے کے لیے کافی ہے. ہم لوگ خود اندازہ لگا رہے ہیں نا, بالآخر یہ لوکیلٹی مڈل کلاس کی لوکیلٹی ہے, ہمیں تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بالآخر وہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور جس کو ہم لوگ اکنامک کا ٹرمز میں لوور کلاس کہتے ہیں وہ کس بری طریقے سے پس گئی ہے اور ان کی حالت کیا ہو گئی ہے اس وقت. تو ہم لوگ اپنی بنائی ہوئی آگ میں چل رہے ہیں. اچھا ان کے لیے کیا مانگیں, اپنے لیے اور ان کے لیے, سب کے لیے ایک چیز مانگی, بندے بن جائے اللہ کے بندے بن. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم صرف مانگیں, ہم جدوجہد نہ کریں, نہیں بھرپور جدوجہد کریں, بھرپور جدوجہد کریں. بس امام کے ظہور کے لیے دعا فرمائیے, اپنی بندگی کے لیے دعا مانگیے, لوگ بھی اللہ کے بندے بنے اس کے لیے دعا کرتے رہیے. اور اس پوری شب میں کہیں پر تھوڑی دیر کے لیے کوئی موقع ملے گا, ملنا چاہیے, حق ہے ہمارا اور آپ, کہیں تھوڑی دیر کے لیے موقع ملے گا. اگر خدا نہ کرے ایسا ہو شب گزرتی چلی جائے اور وہ موقع نہ آئے تو اس پر روئیے گا کہ کیوں نہیں آیا, اس پر روئیے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ پوری شب گزر جائے آپ کا میرا دل نرم نہ ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں کہیں بھی آپ اعمال کریں, جہاں کہیں بھی بیٹھیں وقت گزاریں, جہاں کہیں بھی ہوں, شب گزرنے سے پہلے آپ کے دل پہ چند سیکنڈ کے لیے صحیح کیفیت آنی چاہیے. اس کیفیت میں جو لطف آئے وہ آپ کا شب قدر کا سرمایہ بنے گا, وہ آپ کا اصلی سرمایہ ہوگا. اس میں خدا سے اچھی دعا مانگے کہ دلوں کو پاکیزہ کر دے خدا, ان شاء اللہ عبودیت کے لیے ہمیں اور آپ کو تیار کر دے. بہت ساری چیزیں جو سوچی جا سکتی ہیں اس شب کے لیے, یہ شب عظیم الشان شب ہے. ہمارے پاس یہ شب گزر جائے تو مہلت شب عرفہ ہے, روز عرفہ ہے. روایات کے مطابق اگر یہ گزر گیا اور نصیب نہ ہوا تو پھر روز عرفہ ہے, پھر وہاں پہ, لیکن کیا پتہ کون زندہ ہے کون مر گیا, پھر روز عرفہ بھی کچھ نہ ہو جائے کیا پتہ. ایک آخری روایت اور عرض کرتا چلنے سلسلے میں آپ کی جانا تمام کروں, آپ دعاؤں مشغول ہو جائیں انشاءاللہ. یہ اچھا وہ یاد آ گیا, سورہ قدر مقرر پڑھتے رہیے گا, سورہ قدر جہاں فارغ ہوں سورہ قدر پڑھتے رہیے گا. شب قدر میں سورہ قدر اگر کثرت سے پڑھی جائے ایک مارکہ کرتی ہے, نہ کہنا بہتر ہے کہ کیا کرتی ہے لیکن مارکہ ہو جاتا ہے, معمولاً ہو جائے گا آپ بہت اچھی جگہ پر, انشاءاللہ ہو جانا چاہیے ہم سب کے ساتھ. شب قدر میں سورہ قدر کثرت سے پڑھو, کثرت سے پڑھو, اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. آخری بات جو روایت میں سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سید الشہداء کی زیارت وہ آپ کے ہاتھ سے کبھی بھی نہیں نکلنی چاہیے. جب بھی کوئی ایسی شب آئے, شب عید ہے, شب بقرعید ہے, شب جمعہ, جیسی بھی جس میں آپ کا کچھ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں, پہلا کام زیارت کریں, زیارت سید الشہداء کا. اس سے کچھ چیزیں نصیب ہونی ہوتی ہیں جس سے ہم غفلت کرتے ہیں اور وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. زیارت سید الشہداء بہت ہے, دل سے پڑھیں, سید الشہداء کو طلب کریں. سید الشہداء کمزوروں کا آسرا ہے, کمزوروں کا وسیلہ, مصباح الہدا کریں کہ ہم واسطے فیض کسی کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک دعا ہے سخت ترین مشکلات میں پڑھنے کی, ایک صاحب اصفہان گئے, وہاں پر ایک قبرستان ہے, کچھ قبرستان ہے پوری دنیا اسلام کے اندر, بہت جلیل القدر قبرستان, وہاں پہ قبرستان ہے وہ بھی ایسے ہی. تو وہاں پہ گئے کچھ دعا پڑھنے کے لیے, کوئی وہ ایسے ہی باہر آ رہے تھے, شب جمعہ بہت تاریکی کا وقت, پہلے لائٹس نہ ہوتی تھیں, تو کوئی ان کو ملاقات ہوئی کسی سے, ایسی بات چیت شروع ہو گئی. رات کا وقت تھا, کوئی بات بھی کر رہا ہے, اچھا عالمانہ باتیں, تو ان کو بہت مزہ آیا میرے ساتھ بیٹھ کے, کافی وقت گزرا. وہ جو جن سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے پوچھا بےتاب لگ رہے ہو, کیا چاہیے؟ کہنے لگے چائے کی بہت طلب ہو رہی ہے. پیتے نا ایرانی, چائے ہو جاتی تو بہت مزہ آتا, تو مسئلہ ہی نہیں, چائے ہے میرے پاس. وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا چائے ہے میرے پاس, کہیں سے گئے پانی گرم کیا والا ہے, چائے ڈالی ہے, چائے پی, یعنی میں چائے بھی بڑا مزہ آیا. اس کے بعد کہیے کہ کیا کیا دعا مانگنے آئے تھے قبرستان میں؟ کہنے کا مشکل میں ہوں, میں سوچنے آیا تھا شاید مجھے کوئی دعا پتہ چل جائے, جو پڑھ لیا کروں تو میری مصیبتیں حل ہو جائے گا. کہا میں ایک دعا بتاتا ہوں پڑھا کروں. یہ دعا میں دو طرح سے سنی ہے, نہیں دو طرح سے پڑھی ہے, سنانے والے نے جو سنائی میرے ذہن سے نکل گئی, لیکن وہ بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک تھی. یا تو شروع میں یا اللہ بھی تھا, ایک طرح سے وہ پڑھی جس میں شروع میں یا اللہ بھی تھا, ایک میں وہ تھی جس میں یا اللہ نہیں تھا. یا محمد سے شروع ہو رہا تھا, یا محمد ہو, یا علی ہو, یا فاطمہ, یا صاحب الزمان, ادرکنی ولا تہلکنی, سب کے نام پہ درود بھیجے گا محمد والے. بس نام اسامی لیے, نبی کا نام, امیر المومنین کا نام, بی بی کا نام اور امام وقت کا نام, ادرکنی ولا تہلکنی. اچھا نام چار لیے تھے, اور جو کہا کہ مدد کریں اس میں ایک کا صیغہ آیا میری مدد, آپ ایک آدمی میری مدد کریں, اور پیچھے چار کے نام لیے تھے, نبی, امیر المومنین, بی بی کا نام اور امام وقت کا نام, اور جب مدد کے لیے کہا ایک سے کہا. انہوں نے یہ روایت سنی, یہ دعا سنی اور کہا یہ بہت اچھی دعا لگ رہی ہے. اس طرح کی بات ہوئی, انہوں نے ایک دو باتیں اور بھی ایسی کہیں جس سے ان کو یقین ہوگا کہ امام وقت ہی تھے. اس کے بعد تشریف لے گئے. جب یہ واپس اپنے دوستوں کے درمیان آئے تو ایک بڑے عارف ان کے درمیان تھے, انہوں نے شکل دیکھتے ہی کہا تم کام کر گیا تھا, آج تم کامیاب ہو گئے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ ہوا. کہا دعا یاد ہے؟ کہاں یاد ہے. دعا سنائی, کہنے گے اچھا غلطی میری تھی. انہوں نے کہا آپ کی کیا غلطی؟ کہنے گے یہ دعا مجھے ایک روایت میں ملی تھی اور میں نے ادرکنی کو تصحیح کر کے ادرکونی کر دیا تھا, کہ آپ میری مدد نہ کریں, آپ سب میری مدد کریں. کہا نہیں, ابھی پتہ چلا ہے کہ امام فرمارے نہیں, ادرکنی ہی صحیح ہے. اس جو روایت میں آیا تھا وہ صحیح آیا تھا, میں بلا وجہ اس کو جمع کی صیغے میں تبدیل کر رہا تھا. تو یہاں سے ایک استنباط ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ حاکم تو سب ہیں, آج حاکمیت امام وقت کی ہے, آج حاکمیت امام وقت کی ہے. نبی کا نام, امیر المومنین کا نام, بی بی کا نام, امام یا صاحب الزمان, ادرکنی ولا تہلکنی, یہ دعا ہو گئی. ایک آدمی مسجد جمکران میں بیٹھا ہوا تھا اور وقت کے امام خوب پکار, خوب پکار, خوب پکارنے کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو وہ اندر سے پتہ نہیں کیسی اس کی کیفیت ہوئی, تو اسی کیفیت کے دوران میں سوچنے لگا کہ اب میں کربلا کا رخ کرتا ہوں. تو اپنے دل میں یہ جو بات, بہت اچھے عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں نا, بعض اوقات دل دل میں پتہ نہیں کیا سوچ لیتے ہیں, یہ زبان پہ شاید لانے کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں, لیکن کبھی کبھی ہم لوگوں کو سنائی دے جاتی ہیں, تو ہم لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ غلط ہو گیا صحیح ہو گیا. اس نے دل دل میں امام وقت سے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ میں جمکران آؤں اور کربلا پھر جا کے وہاں سے مانگوں, آپ میرا مسئلہ حل کریں. تو کہتا ہے کہ امام نے خود ندا دی, ندا کو سنتا ہے, ندا سنتا ہے, کہتا ہے نہیں کوئی بری بات نہیں, ہمارے جد امجد سب سے بڑا وسیم ہے, جد امجد سب سے بڑا وسیم ہے, کیا غلطی اس میں, مانگو. تمام اہل بیت شب جمعہ سید الشہداء کے روزے پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی روایتیں اس مطلب کے اوپر, شب قدر میں بھی ایسی ہونا چاہیے, بظاہر ایسی ہونا چاہیے. سید الشہداء کا وسیلہ بڑا وسیلہ ہے, ضعفاء کے لیے اچھا ہے, تو اچھا ہے کہ انسان اسی شب میں سید الشہداء کے واسطے سے خدا متاثر مانگے. یہ قرآن کریم کے اعمال ہیں, یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ تمام معصومین کا واسطہ اس کے اندر شامل ہے, تمام معصومین کا واسطہ شامل ہے. سید الشہداء کے نام پہ طلب فرمائیں ان شاء اللہ, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ رقت آپ کے دلوں میں باقی رہے, اور ان شاء اللہ اس رقت کے ساتھ آپ جب اعمال انجام دینے لگیں قرآن کریم کے, اس رقت کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچیں اور سید الشہداء کی بارگاہ میں توسل کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے فریاد کریں. در کریم ہے وہ دینا چاہتے ہیں, صرف ہمیں لینے والا ہونا چاہیے, ہمیں لینے والا بن جانا چاہیے. اور مطمئن رہیے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی کہ آپ یہاں بیٹھ کر خلوص دل سے مانگ لیں گے تو نظر لطف ہو جائے. میں کتنی دفعہ عرض کرتا تھا, کراچی میں ایک بندہ خدا مرنے سے پہلے اہل بیت کی زیارت کر کے مرا تھا. اس سے پہلے میں سوچتا تھا پتہ نہیں ہم لوگ ان جگہوں کے اوپر رہتے ہوئے ہمارا انجام کیا ہوگا, آیا ہمیں موت کے وقت زیارت نصیب ہونی ہے نہیں ہونی ہے. وہ بندہ خدا جدہ میں ہوتا تھا, یہاں پہ ملاقات ہوئی, اس کے بعد تھوڑا سا راہ رسم بڑھا, اس کے بچے نے ایک دفعہ مجھے فون کیا, لڑکے نے, کہنے لگا کہ آسان میرے والد کا انتقال ہو گیا. دعائے عہد کا بہت عاشق تھا, دعائے عہد کا, اور پتہ نہیں ہم سے سنا تھا کس سے سنا تھا, دعائے عہد فوٹو کاپی کروا کے پلاسٹک کوٹنگ کروا کے جمعے کے دن آ کے لوگوں کو تقسیم کرتا تھا, اور لوگوں سے کہتا تھا پڑھنے کا پڑھو گے تو دیتا ہوں کہ اس کو ضرور پڑھ لینا. دعائے عہد بہت تقسیم کیا اس نے, دعائے عہد کو بہت مانتا تھا, بچہ حافظ قرآن کا اس کو علی نام تھا اس کو. اس نے فون کیا کہنے لگا کہ بابا دنیا سے چلے گئے. تو وہ بندہ خدا اتنا مخلص آدمی تھا, پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی, میں نے کہا انہوں نے جانے سے پہلے تم کو نشانی نہیں دی, کوئی واقعہ نہیں ہوا. کہنے لگا ہوا, کہنے لگا کہ یہیں پر کسی ہاسپٹل کا نام لیا تھا, اس میں تھے, زہر کا وقت گزر چکا تھا اور میں انہیں کے ساتھ تھا, زہر کی نماز نہیں پڑھی تھی. کہنے لگا میں نے کہا کہ میں جاتا ہوں زہر کی نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو کہنے لگا کہ زندگی میں پہلی دفعہ اول وقت نماز سے روکا, کہنے لگا تھوڑی سی دیر کے لیے اور ہو جاؤ. کہنے لگا کبھی زندگی میں انہوں نے مجھے نماز ہمیشہ بھیجا کہ اول وقت نماز پڑھو, اور پہلی دفعہ ہوا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا تھا, انہوں نے کہا رک جاؤ. کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ کوئی مسئلہ ہوگا. کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ کیوں نماز پڑھنے سے کیوں روک رہے. کہنے لگا میرا آخری وقت ہے, اب میں دنیا سے جا رہا ہوں, دو منٹ چند منٹ رک جاؤ, میں دنیا سے جاتا ہوں. کہنے لگا آپ ایسی باتیں مت کریں, میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں. کہنے لگا آپ ڈاکٹر کو نہیں بلاؤ, اچھا ہے ڈاکٹر کو مت بلاؤ, اہل بیت تشریف فرمائے, چار دہ معصومین کی زیارت کر رہا ہوں, میں دنیا سے جانے والا ہوں. ہاں کراچی میں بھی اہل بیت کی زیارت ہو رہی ہے مرتے وقت. ہم لوگ سمجھ رہے تھے خدا نہ کرے ہم لوگ محروم نہ رہے, لیکن وہ اتنے کریم ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو نوازنے کے لیے ہر جگہ تشریف فرمائے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ شب قدر میں یہاں بیٹھے ہیں, مولا سید الشہداء کا تذکرہ کریں, مثلاً حضرت علی اصغر کا واسطہ دے رہے ہوں سید الشہداء کو, سید الشہداء کا نام لے رہے ہوں, کیا بی بی سیدہ کو نہیں پتا کہ ان کے بیٹے کا چاہنے والا یہاں پر بیٹھا ہے؟ کیا امام وقت کو نہیں پتا کہ ان کے اجداد طاہرین کا چاہنے والا ہے کہ یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے؟ آپ قطعاً فکر میں بھی نہ لائیں کہ ان کو سمجھ میں نہ آئے, نعوذ باللہ, وہ نظر لطف نہیں کریں گے, وہ بہت نوازنے والے ہیں. آپ اور میں بس اتنی دعا کریں گے میرے مولا ایک نظر یہاں پر بھی ڈال دیں, ایک نظر لطف کر. ہم لوگ ماشاءاللہ آپ لوگ اور ہم یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میری طرح گناہگار سب ہیں یہاں پر, کافی لوگ ہوں گے میری طرح کے گناہگار ہوں گے, لیکن یقیناً کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل میں بہت پاکیزگی ہوگی. کوئی ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل پاکیزگی کے ساتھ اپنے وقت کے امام کو کہہ رہے ہوں گے, اپنے خدا کو پکار رہے ہوں گے. میں معمولاً جب امام کے حضور کچھ کہوں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولا اس اجتماع میں کوئی تو پاکیزہ ہوگا, اب اس پاکیزہ کی خاطر ہم گناہ گاروں کے اوپر کوئی نظر لطف کر, ایک نظر لطف اتنی ہو جائے کہ کل قیامت کے دن ہم خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں, یہ شب قدر ہے, اس کی فضیلتوں کو درک کر سکیں انشاءاللہ. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, اے پاک پروردگارا تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کا واسطہ، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے خدا، شب قدر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تیرے مخلصین نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت قداست کے واسطے میں اے پاک پروردگار شب قدر کی بہترین فضیلتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرے بہترین بندے اس شب قدر میں پتہ نہیں کون کون سی عبادتوں کو انجام دیں گے جن کی ہم شاید غافل رہ جائیں، شاید ہماری عبادتوں کا وہ معیار نہ ہو، تیرے جو بہترین بندوں نے عبادتیں کیں ان کے ثواب میں ہمیں شریک فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیرے گھر کا واسطہ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کا واسطہ، ہمیں زندگی میں دین کی جو خدمت کرنی چاہیے ہمیں اس خدمت کی طاقت نصیب فرما، اسے کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ان کے چاہنے والے دنیا میں مشکلات میں، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان مومنین کی مشکلات کو برطرف فرما۔ یقیناً کچھ اہل بیت کے چاہنے والے جیلوں کے اندر ہیں، بے گناہی کے عالم میں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، کراچی کے پاس دوست احباب جیل کے اندر ہیں۔ پاک پروردگار، بحق اسرائے کربلا ان کا یہ وقت جیل کے اندر ہے، تجھے ان اسرا کا واسطہ، ان سب کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگارا، اہل بیت کے چاہنے والے کچھ محاذوں کے اندر ہیں، میدان جنگ کے اندر ہیں، دشمن کے سامنے برسر پیکار ہیں، تجھے مومنین بحرین کا واسطہ، لبنان کے مجاہدوں کی، بحرین کے مجاہدوں کی، ایران، عراق، جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی دین اہل بیت کی فتح و نصرت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، ان سب مجاہدوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان مجاہدوں کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگارا، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، یہ دنیا گوشے امن ہے تیری حجت کے ہوتے ہوئے۔ اے پاک پروردگار، اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ان کی سیرت، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ان دعاؤں کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، پرچم دین کو فتح و نصرت نصیب فرما، پرچم اہل بیت کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آمين۔